الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی آیت تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ جن حضرات نے تقریر سنی انہیں یاد ہوگا، ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا تھا. اس مہینے میں رمضان ہی کے عنوانات زیر بحث تھے، تو اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبیاں، اور وہ خوبیاں جو اس کتاب میں ہیں، انہیں بیان کیا جائے. تاکہ مزید لوگوں کے دل میں اس کی عظمت اور اس کا وقار دل میں راسخ ہو۔ گزشتہ گفتگو ہم نے یہ کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے فضائل، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا جیسے کسی چیز کو زنگ لگ جاتا اسی طرح دل میں بھی زنگ لگ جاتا۔ پوچھا گیا کہ اس زنگ کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے جو دل میں زنگ لگ جائے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرو۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس سے آدمی کے دل کا زنگ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل اور مناقب کیا ہے، آج ہم یہ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا الف لام میم، اس کے کوئی معنی نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ البتہ علماء نے اپنا قیاس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے الف سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہو، لام سے مراد جبریل امی ہو، اور میم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ اس میں تطبیق یوں قائم کی جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ان کو علماء اپنی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یہ قطع سے بنا ہے، قطع کے معنی ہے کسی چیز کو الگ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں قطع تعلق، فلاں معاملہ قطع ہو گیا، الگ ہو گیا۔ چونکہ ان حروف میں ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھا گیا، جیسے فرما الف لام میم تا ہا کاف ہا یا عین صاد، اس لیے ان کا نام حروف مقطعات رکھا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں جانتا، علماء نے اپنے قیاس سے اس کے معنی بیان کیے اپنے اپنے علم اور فضل کے اعتبار۔ اہل سنت و جماعت کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی میں ارشاد ہوا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا۔ جب فرمایا کہ پورا قرآن سکھا دیا تو یہ حروف مقطعات یہ بھی چونکہ قرآن کا حصہ ہے، اس لیے غالب گمان یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے حروف مقطعات متشابہات ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلات والسلام کو عطا فرمایا۔ ایک اور اس پر دلیل بیان کی جا سکتی ہے، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، یہ روایت اپنی تفسیر میں نقل کی جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلات والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید کا پورا علم تو ہے جیسا آگے بھی ہم عرض کریں، لیکن حضور کو حروف مقطعات کا علم بھی۔ پہلے ذہن میں یہ راسی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنے حبیب علیہ السلام سے وہ کلام فرماتا تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو پتا نہ لگے کہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات مقطعات اور حدیث شریف میں اسے یوں بھی بیان کیا گیا، اور خود قرآن میں بھی ہے، جب حضور عرش اعظم اور لامکاں پہنچے تو لامکاں پہنچنے پر فاوحا الى عبده ما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو چاہا کلام فرمایا، جس کی کوئی تفصیل نہیں ملے گی کہ وہ کلام کیا، اور یہ کلام کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، جبریل امین کی تو رسائی وہاں تک نہیں، تو وہ کیا کلام ہوگا وہ اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اسماعیل حقی نے یہ دلیل نقل کی جب یہ آیت نازل ہوئی، کاف ہا یا عین صاد کاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، ہا فرمایا میں سمجھ گیا، یا عین صاد، ہر ایک ایک حرف پر حضور فرماتے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ جبریل امی کہنے لگے میں لانے والا، میں نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے۔ معلوم ہوا کہ بسا اوقات وہ رموز وہ راز کہ لانے والے جبریل امی ہیں، لیکن انہیں ان رازوں کا پتہ نہیں ہوتا جن رازوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ لیتے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کا اس معاملے میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن وہ بھی اس کے قائل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے علماء حقانیین جو بڑے علماء خاص ہوتے ہیں دنیا میں، جنہیں علماء ربانین یا حقانین کہا جائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ان باتوں سے باخبر فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس کا معاملہ تھا الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ اب آئیے جو ہمارا عنوان، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ میری گزارش ہے بعد میں آنے والے حضرات سے کہ دیکھیں، لوگوں کو بہت پریشانی ہو، جب آپ کندھے پھلانگ کر کے آئیں گے جو پہلے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو اذیت ہوتی ہے، تو برائے کرم جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت برا لگتا ہے کہ جب کسی کے کندھے پھلانگ کر اور آدمی آن کر اس کے سامنے بیٹھ جائے جو پہلے سے آن کر بیٹھا ہوا، بہت برا لگتا ہے۔ خدا کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ محمد معوذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں، یہ اس کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب سے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا آج تک پوری 1400 سالہ تاریخ کم و بیش، آپ ملاحظہ فرما لیں، آج تک کوئی شخص نہ اس میں سے کوئی لفظ نکالنے پر قادر ہوا، نہ کوئی ایک آدھ جملہ اس میں اضافہ کرنے پر قادر ہوا۔ کسی میں یہ آپ تاب نہ کہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل کر دے۔ ایک خوبی تو اس کی یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہر جگہ اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے علاوہ جو خوبیاں اس میں ہیں، بلکہ ان وہ خوبیاں کتب سابقہ میں بھی موجود نہیں تھیں۔ یہ آخری کتاب ہے، یقیناً وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، لیکن آپ نے دیکھا اس میں بہت منتشر نہ ہو جائے مضمون، تورات انجیل زبور۔ آج علماء اہل سنت اور مسلمانوں کا دعویٰ کہ ان کتابوں کے ماننے والے ہم بھی ہیں، کس معنی کر کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنی بھی صحیفے اور کتابیں انبیاء پر نازل، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اصل کاپی کوئی ہمیں دکھا دے کہ صاحب یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے، کوئی بھی اصل آپ کو کتاب آج تک نظر نہیں آئی۔ بلکہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، محققین کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انجیل چھپتی ہے ہر 5-6 سال 10 سال کے بعد تک کی انجیل کو آپ پڑھتے رہیے، تو 10 سال پہلے انجیل میں کچھ تھا، اس کے بعد کچھ اور اضافہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور اضافہ ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید محفوظ چلا آیا، کوئی کتاب بھی اتنی محفوظ عزیزان گرامی نہیں۔ اور اس کا تسلسل دیکھیے، کہ صحابہ نے حفظ کیا، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اس کے بعد چلتا ہوا آج تک یہ حفظ ہوتا چلا آیا. اس کی حفاظت قلم یا کاغذ پر نہیں، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دل میں کی ہے اور اس سے کوئی نکال نہیں سکتا. بڑے بڑے مسلمانوں پر آندھیاں آئیں، دور آئے، 150 برس انگریز ہندوستان میں رہا، پوری کوشش اس نے کر ڈالی مگر ناکام. قرآن مجید فرقان حمید آج تک اسی طریقے سے موجود ہے جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. اب اس کی خوبیاں آپ گنانے لگ جائیں، اس کے کئی ناف، جیسے ہم نے عرض کیا تھا، ہم صرف اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو عرض کریں گے. دنیا میں غور کیجئے آپ، جتنی یہ کتاب چھپتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں چھپتی. جتنا اس کتاب کو تلاوت کیا جاتا ہے کوئی کتاب اتنا تلاوت نہیں کی جاتی جو قرآن مجید فرقان حمید. ساری دنیا میں یہ کتاب جتنی حفظ کی جاتی، پوری دنیا میں کوئی کتاب بھی حفظ نہیں کی جاتی. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں حفظ کا کوئی لوگوں کے یہاں گویا وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی کسی کتاب کو یاد کر لیا جائے، کوئی ان کے یہاں اس کا معیار نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ کرام کا معاملہ ہے. یہ جس دور میں میں اور آپ، یہ بہت بے راہ روی کا دور، لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن کے اتنے حافظ ہیں کہ انہیں رمضان المبارک میں سنانے کے لیے مصلی نہیں ملتا. آپ دیکھ لیجیے، ایک ایک مسجد میں کئی کئی تراویاں ہوتی ہیں تربیت کے لیے بچوں کے، بچوں کو تراوی پڑھانی آ جائے تو ایک یعنی مصلی ایک مسجد میں 6-6 8-8 الگ تراویاں پڑھی جاتی ہیں تب بھی حفاظ جو ہیں وہ کھپ نہیں پاتے. اتنے حفاظ جو ہیں آج بھی اس تعداد میں موجود ہیں. اور آپ غور کیجیے اس کی حفاظت کا عالم، اگر آگے کھڑا ہوا حافظ کہیں زیر و زبر میں بھی فرق کر دے، کہیں اس سے سہو اور بھول ہو جائے تو پیچھے ایک اور حافظ کھڑا ہوتا ہے جو فوراً اس کو لقمہ دے کر صحیح ڈگر پر اس کو لے کر کے آتا. یعنی یہ کہ حافظ صاحب یہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت یوں ہے، فوراً پیچھے سے اس کا لقمہ دے دیا جاتا. اور پورے پاکستان میں کیا دنیا میں پوری تراویوں میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چونکہ اتنا زیادہ چھپتی ہے، اتنی زیادہ پڑھی جاتی، اتنی زیادہ یاد کی جاتی ہے، اس لیے قرآن ہی نے قرآن کا ایک نام ذکر قرار دیا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن مجید نے ایک نام قرآن کا ذکر بتایا اور یہ بھی فرمایا وہ انا لہو لحافظون. آدمی اگر کسی کی حفاظت کریں تو اس میں رد و بدل ہو سکتا مگر اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی، جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہو اس کتاب میں کہیں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے زیادہ یہ کتاب ذکر کی جاتی. اس کے تقدس کو یوں بھی دیکھیے کہ اس کا ایک نام ذکر ہے تو اس کا ایک نام عزیزان گرامی کتاب ناطق، نطق اور ناطق، اصل میں ناطق کا مطلب ہے بولنے والا. اگر ہم اس کو کہیں کتاب ناطق تو اس کا معنی ہوگا بولنے والی کتاب. بھئی بولنے والی کتاب سے کیا مراد ہوگا؟ اب غور کیجئے، بولنے والی کتاب اسے کیوں کہا گیا؟ بھئی انجیل بولنے والی کتاب نہیں، تورات بولنے والی کتاب نہیں، زبور بولنے والی کتاب نہیں، یہ بھی تو آخر کتب سماوی ہیں یا نہیں جو اپنے زمانے کے انبیاء اور رسول پر نازل کی گئیں، اسے بولنے والی کتاب کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ناطق قرآن مجید فرقان حمید، اس کتاب سے متعلق کوئی سوال کیا جائے، اسی کتاب سے تو یہ کتاب آپ کو از خود جواب دے گی، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ہی آپ کو جواب دے گی. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں کتب سماوی جو پہلے کی تھیں ان میں یہ نہیں تھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میرے آپ کے کیا سمجھ میں آئے. لیکن اسے کتاب ناطق اس لیے کہا گیا کہ جو بات آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو جواب دے گی، اور اس دنیا اور مافیا کائنات تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دی. یہ الگ بات ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، جس کی میں تفصیل آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے. اب آئیے، اگر یہ کتاب ناطق ہے یہ بولتی کیسے؟ صرف آپ کے ذہن میں اس مضمون کو بٹھانے کے لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے قرآن ہی کے متعلق کچھ سوالات کرتے، اور دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کا کیا جواب دیتا. ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، اے قرآن یہ بتا کہ تجھ میں کیا ہے؟ فرمایا خدا للمتقین، میرے اندر متقی لوگوں کے لیے ہدایت. اچھا، قرآن مجید پوچھے اور تیرے اندر کیا ہے؟ فرما سنو اور میرے اندر کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میرے اندر مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اچھا، مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور جو کفار بے دین بد مذہب ان کے لیے کیا ہے؟ فرما وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو اس کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں ان کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا. کہیں فرما یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر کے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب لوگوں نے اپنی رائے سے اس میں تفسیر شروع کر دی، یہ نہیں بلکہ یہ مراد، بلا وجہ اس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں قرآن مجید سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو کیا ہوگا کہ یہ سب کے سب لوگ گمراہ ہو جائیں. لہذا یضلوا به کثیرا ویهدوا به کثیرا، اس میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں نقصان اور خسران بھی ہے، جیسا کہ فرما ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کے لیے خسارا ہے. اچھا، اب آپ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پوچھتے ہیں، اے قرآن مجید یہ ہمیں بتا کہ تو 12 مہینے سال کے تو کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ دیکھیے قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یہ بھی جواب دے رہا. آپ کہیں قرآن مجید سے کہ رمضان میں رات بھی ہے اور دن بھی ہیں، تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ اب یہ چونکہ قرآن ہی سے متعلق سوال، قرآن مجید فرقان حمید آپ کو جواب دیتا اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلت القدر میں نازل کیا. دیکھا آپ نے، یہ بھی فرما دیا کہ مہینہ رمضان کا ہے اور اس کے نزول کی شب جو ہے یہ رات میں نازل ہوا، اور وہ رات کیا رات ہے؟ وہ رات سے مراد شب قدر ہے. یہ سوال کا جواب بھی آپ کو دے رہا. فرما آپ پوچھیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس میں عبرانی بھی تھی زبان، فارسی بینتا، پورا فارس جو ہے یہ سب فارسی زبان بولتا، اور بہت زیادہ کروڑوں لوگ اس زمانے بولنے والے، یہ سب فارسی تھا، افغانستان، ایران اور آپ کا عراق، یہ سب فارس کے ممالک جہاں فارسی بولی جاتی. آج بھی اگر آپ عراق چلے جائیں تو آپ کو آج بھی عربی میں کچھ نہ کچھ آپ کو الفاظ جو ہیں وہ گویا فارسی کے ملے. جیسے آپ کسی دکان پر نوٹ لے جا کر آپ عربی میں وہاں کے عرب کہتے ہیں بھائی اس کا چھٹا دو، اس کا کھلا دو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خردہ دو. حالانکہ خردہ لفظ جو ہے وہ عربی کا نہیں، فارسی کا. اسی طرح اس آپ کو زبان کا اثر آج بھی آپ کو ملے. بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. آپ قرآن سے پوچھیں وہ کون سی زبان میں نازل ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں نازل کیا. اب دیکھیے آپ, قرآن اپنی زبان بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا. اچھا کہاں نازل ہوا؟ اعلی قلبک, اے میرے حبیب ہم نے اس کو تمہارے دل پر نازل کیا. اچھا اگر یہ حضور کے دل پر نازل نہ ہوتا, کہیں اور نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سب بات میں قرآن ہی سے متعلق کر رہا ہوں, قرآن سے پوچھیں اپنا معاملہ اسی سے. فرما اچھا اگر ہم اس قرآن مجید کو پیارے مصطفیٰ کے قلب پر نازل نہ کرتے, کہیں اور نازل کرتے تو تم جانتے ہو کیا ہوتا؟ سنیے کیا ہوتا, قرآن مجید ہی جواب دیتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پیارے مصطفیٰ کے قلب اقدس پر نازل نہ ہوتا اور کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے کلام کی خشیت اور اس کے بوجھ سے دب جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا. اور بعض روایتوں میں میں نے پڑھا, یہ ضمناً عرض کرتا ورنہ ہمارا آج کا مدعا محض قرآن مجید فرقان حمید ہی کی عظمت, لیکن حدیث شریف میں فرمایا کبھی حضور علیہ السلام ام المومنین کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو رہے, انہیں کیسے پتا چل جاتا کہ وہی آ گئی؟ اللہ اکبر. فرماتی ہیں کہ جب حضور کو وہی آتی اور حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں ہوتا, ایسا لگتا جیسے کسی نے گود میں پہاڑ رکھ دیا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے زانوں پر حضور کا سر تھا, ہمیں ایسا لگا جیسے ہماری ران پچک اور کچل جائے گی کہ ایک پہاڑ جیسا ہماری ران پر رکھ دیا گیا. حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی کلام الہی کی حیبت سے حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اگر حضور کا سر کسی کی گود میں ہوتا تو ایسا لگتا کہ جیسے ایک پہاڑ ان کی ران پر بیٹھ گیا اور ان کی ران جو ہے وہ پچک جائے گی. یہ حضور علیہ السلام کا قلب سلیم ہے, حضور علیہ السلام کے قلب میں یہ گویا طاقت اور یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اگر یہی کلام پہاڑ پر نازل ہو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا, مگر یہ قوت اور طاقت صرف نبی کریم علیہ السلام کے قلب ہی میں ہے. ایک اور روایت اس کی تائید کرتی, ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والے, حضرت عمر کو بھیجا, فرمایا بیت اللہ شریف جب زمانے جہلیت تھا, ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا, فرمایا جاؤ یہ تمام تصاویر وہاں مٹا کر کے آ جاؤ. حضرت عمر گئے اور تمام تصویروں کو مٹا دیا. یہاں ضمناً میں بات کرتا ہوں, بات تو ہے تلخ, آج کل آپ دیکھیے ہمارے گھر کی کوئی دیوار بھی تصویر سے خالی نہیں, بلکہ ہلاکت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں اپنے جناب وہاں لگانی شروع کر دی اپنے گھروں, اور اس پر ایک اور طرفہ تماشا کہ اپنے پیر کی فوٹو لگا کر اس پر ہار بھی ڈالتے, اگربتی بھی لگاتے. یعنی جس کے لیے تصویر کو منع کیا گیا تھا کہ اس سے یہ پوجا پاٹھ شروع نہ ہو جائے, یہ ساری چیزیں اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ یوں کہیے ہے تو مزاحیہ بات, پہلے تو لوگ علم اور تقوی میں اتنے زیادہ کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اب حال یہ ہے کہ گھر کی دیوار پر ہے تصویر یار جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی. یہ بچنا چاہیے, اس سے کہا برکت کے لیے لگائی. حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا اور فوٹو ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کم سے کم آویزہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا, مجھے بتائیے کیا کوئی فوٹو بحیثیت فوٹو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مقدس ہوگی؟ مریم علیہ السلام علیہ السلام سے مقدس ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام, حضور نے انہیں مٹوا دیا, انہیں مٹوا دیا, اور مٹوانے کے بعد جب آئے تو آنے کے بعد کچھ اس کا اثر موجود تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے عنوان سے تعلق ہے وہ یہ, حضرت علی نے کیا کیا, اپنا کندھا پیش کیا, کہا حضور آپ اس پر چڑھ کر اور اس پر تصویر کو آپ مٹا دیجئے. حضور نے فرما علی تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. آپ دیکھا حضرت علی سے فرما کہ تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. یہ صحابہ کرام کے مقام ہے, جو چیز یہاں زیر بحث نہیں, مگر اتنی بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا کندھا پیش کیا کہ آپ کندھے پر چڑھ کر اس کو مٹا دیجئے. فرما تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے, اور کون نہیں جانتا کہ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھے پر لے کر غار ثور کا پورا راستہ طے کیا, پورا راستہ طے کیا اور حضور علیہ السلام کو غار ثور تک پہنچایا. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ جس کے متعلق حضور نے فرما علی تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی جب نازل ہو تو اس کا تحمل یا اس کی برداشت سوائے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور میں صلاحیت نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کہ یہ حضور کے قلب پر نازل ہوا, اگر حضور کے قلب پر نازل نہ ہوتا, کہیں اور نازل ہوتا تو یہ نقشہ ہوتا کہ وہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اپنی جگہ وہ ہرگز نہیں ٹکتا. وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے, چند آیت میں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کیجئے, قرآن مجید یہ بتا تجھ میں ہے کیا, کیا کیا خزانہ, کیا کیا چیزیں تجھ میں. دیجئے قرآن مجید فرقان حمید جواب دیتا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, ہم نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو, ہر شے کا ہم نے ذکر کر دیا. آپ ایسا موجود, یہ آیت ایک جگہ یوں بھی ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, تقریباً مفہوم یہی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی شے ہم نے چھوڑی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کر دیا ہو. اس کے بعد سنیے ایک اور آیت میں فلا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر کوئی خوش ایسا نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو. اب دیکھیے اگر آپ اشیاء کی اقسام چار بتائیں, بڑی اور چھوٹی, تر اور خوش, ہر بڑی چیز کا ذکر اس میں موجود, ہر چھوٹی چیز کا ذکر اس میں موجود, ہر تر کا ذکر اس میں موجود, ہر خوش کا ذکر اس میں موجود. ایک اور جگہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ وہ پیشوا کتاب ہے کہ جس نے تمام چیزوں کا احصا یعنی احاطہ اس کتاب نے کر لیا. وہ تفصیل الکتاب لا ریب فی, قرآن مجید تمام تر معاملات کی تفسیر اور تفصیل ہے لا ریب فی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر علماء نے یہاں تفسیر میں یہ سوال قائم کر دیا کہ جناب ہم اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, پھر یہ کیسے مان لیا جائے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بہت سی چیزیں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ولا رتب ولا یابس, ہر تر اور ہر خوش کا ذکر موجود, بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں. علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کا مخاطب امت ہی نہیں ہے بلکہ پیارے مصطفیٰ ہیں, یہ ان کی نگاہوں میں یہ اثر ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر شے کو دیکھ لیتے ہیں, ہر شے کو پڑھ لیتے ہیں, وہ تر ہو یا خشک ہو یا چھوٹی ہو یا وہ بڑی ہو. اور اس پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ میرے آپ کے لیے نہیں کہ ہم کہیں بھائی ہمیں تو یہ چیز اس میں نظر نہیں آ رہی, یہ حضور علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ علوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارسال فرمایا. اب اس پر میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ حضور کے سگے چچازاد بھائی, بعض صحابہ کرام علیہم رضوان پر حضور نے کسی پر کچھ کرم کر دیا, کسی پر کرم, کسی پر اور قسم کا کرم, مختلف چیزیں حدیثوں میں ملیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پر حضور کا کرم یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا بھائی ہے چچا ذات, تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما. یہ حضور نے دعا کی, سینے سے لگایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہم نے تفسیروں میں پڑھا, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے, اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ اونٹ کے گردن کی رسی اگر کہیں گم جائے تو فرماتے ہیں میں اسے قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا. حضرت علی کا ہم نے قول پڑھا, حضرت علی فرماتے ہیں واللہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنے لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف میں نے اس کی تفسیر لکھی, یہ اتنی کتابیں ہوں گی کہ 70 اونٹوں پر لا دی جائیں, 70 اونٹوں کو وہ کتابیں بوجھل کر دیں کہ اتنی اس کی تفسیر بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی عزیزان گرام اتنا ہی اس کا علم رکھتا ہے. اور یہ بات کہ اللہ کا ارشاد ہر چھوٹی ہر بڑی ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک یہودی حضرت علی کے متھے لگ گیا, کہنے لگا علی تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ آیت. اب یہ بتاؤ, دیکھیے لوگ عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو پیدا کر دیتا جو ان کو جواب. وہ یہودی تھا, اس کی داڑھی بڑی مختصر تھی, کہیں کہیں بال 150 بال ہوں گے داڑھی. اور ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی تھی, سینہ چھپ جاتا اتنی گھنی داڑھی, بس ان کے سر ہو گیا. کہنے لگا بتائیے کہ یہ آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں کہاں؟ یہ ہے آپ کی کتاب کہتی ہے کہ ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے. تو حضرت علی نے جواب دیا جی ہاں میری داڑھی کا ذکر بھی تیری داڑھی کا بھی ذکر. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ فرما دیکھو میرا رب فرماتا جو زمین پلید ہے وہ کم اگاتی اور جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی, تو تیری زمین پلید ہے اس نے کم اگایا, میری زمین بھلی ہے اس نے زیادہ اگایا. وہ لاجواب ہو گیا, کہنے لگا با بھائی یہ تو میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک دفعہ مجھے ایک بات یاد آئی, میں نے اس کو تفسیر روح البیان میں ایک جگہ پڑھا. خلیفہ عباسی اس کا دربار لگا ہوا, ہارون رشید اس کا ایک طبیب تھا, وہ طبیب تھا نصرانی عیسائی طبیب تھا. اس عیسائی طبیب نے بھرے علماء کے مجمع میں علماء کی تذلیل کہہ دیں یا اسلام کو گھٹانے کے لیے یا معاذ اللہ قرآن کی شان کو دبانے کے لیے بھری محفل میں اس نے سوال کر دیا, یہ طبیب صاحب نصرانی اور یہ بڑے اسپیشلسٹ تھے بڑے امراض, اور وہ اتنے معزز تھے ہارون رشید کے یہاں کہ برابر والی کرسی پر بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ طبیب نے قرآن مجید کے خلاف سازش کرتے ہوئے بھرے مجمع میں علماء سے سوال کر دیا, کہنے کہ علماء کرام یہ بتائیے کہ کہیں قرآن مجید میں طب کا ذکر بھی ہے؟ کہیں حکمت کا ڈاکٹری کا علم طب کہیں قرآن مجید میں ہے؟ ایک عالم دین جیسا میں نے عرض کیا جیسا سوال اللہ ایسے بندے پیدا کر دیتا, ایک عالم دین برجستہ کھڑا ہوا, میں کہا ہے کا آیت پڑھو. فرما تم علم طب کی بات کرتے اور قرآن مجید کے حوالے, میرے رب نے پورے علم طب کو قرآن مجید کی آدھی آیت میں بیان کر دیا, صرف آدھی آیت میں بیان کر دیا. اس نصرانی عالم نے کہا آیت پڑھو, وہ کون سی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے طب کو آدھی آیت میں بیان کر دیا؟ اس عالم دین نے آیت پڑھی, قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فرمایا میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا کلوا واشربوا کھاؤ پیو ولا تسرفوا اور حد سے مت بڑھو, ساری بیماریاں کھانے پینے سے پیدا ہوتی, اس لیے میرا رب کہتا جو جی چاہے کھاؤ جو جی چاہے پیو ولا تصرف اور حد سے مت بڑھو. یہ سارا طب اللہ نے قرآن کی آدھی آیت میں بیان کر دیا. طبیب اللہ جواب ہو گیا مگر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کہنے لگا اچھا چلو قرآن میں تو تم نے دکھا دیا, یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے بھی علم طب پر کچھ کہا؟ ارے ان کا ہمارے نبی نے تو اتنا کچھ کہا ہے کہ میں اگر پڑھنے لگ جاؤں حدیثیں تو گھنٹوں لگ جائیں, سے ایک حدیث میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں علم طب پر کہ میرے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرمائیے مادا جس کو عوام میدا کہتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمائیے میدا تمام بیماریوں کا پنڈارا, اور فرمایا پرہیز تمام دواؤں کا سردار, اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہر آدمی سے وہ کام لو جس کا وہ عادی ہو. نصرانی طبیب سوچنے لگا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا واللہ اگر یہ آیت تمہارے قرآن میں موجود جو تم نے پڑھی قلو وشربو ولا تصرفو اور یہ حدیث تمہاری کتابوں میں موجود کہ حضور نے فرمایا تمام بیماریوں کا پنڈارا میدا اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار اور ہر جسم سے وہ کام لو جس کا وہ عادی, کہنے لگے واللہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جالی نوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں, یعنی حکیم جالی نوس جو ہے وہ تو بالکل تمہارے مصطفیٰ کے چوکھٹ کا سوال ہی لگتا اور اس کے لیے علم طب میں تمہارے نبی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ بقول شاعر کی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات ہے یہ نبی علیہ السلام اس کے مخاطب کے حرش ہے، انہیں نظر آ جائے یا جنہیں وہ نواز دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طریقے سے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر رسی اونٹ کی گم جائے تو وہ اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت۔ ابھی بہت سی آیتیں باقی ہیں مگر اب آئیے قرآن مجید کا چیلنج۔ چلو بھائی کوئی شخص اس کے باوجود بھی نہ مانے تو لیجئے قرآن مجید کا چیلنج۔ ان کم تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين۔ اچھا ابھی تم باز نہیں آتے اور ابھی تم کلام کرتے اس کلام جو ہم نے اپنے بندے خاص پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، تم اس میں بکواس کرتے اس میں کلام کرتے۔ آؤ اب ایسا کرو کہ تم اس کی مثل ایک آیت لے آؤ، اس کی مثل ایک آیت لے آؤ جو قرآن مجید فرقان حمید میں، ایسی ایک آیت لے آؤ۔ اور سنو کسی ایک شخص سے مخاطب نہیں کہ فلاں آدمی بڑا فصیح اور بلیغ وہ آیت لا، یا فلاں آدمی بہت پڑھا لکھا وہ ایک لا۔ بدعو شہداءکم، یہ سارے جمع ہو جاؤ اور سارے جمع ہونے کے بعد کوئی ایک آیت ایسی لے آؤ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ ان کم تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ پوری 1400 سالہ تاریخ گواہ کہ قرآن مجید میں وہ فصاحت و بلاغت کہ آج تک بڑے سے بڑا فصیح اور بلیغ وہ عربی نہیں بنا سکا جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ ارے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت وہ تو اللہ کا کلام، پیارے مصطفیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت جیسی کوئی عربی آج تک نہیں بنا سکا۔ اس لیے کہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، بس زبان تو سب کے پاس مگر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو فرمایا کہ 1400 سالہ دور آج تک قرآن مجید فرقان حمید کی مثل کوئی آیت بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ ہیں وہ خوبیاں اس قرآن مجید فرقان حمید کی جو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جسے ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پڑھ کر اس سے استفادہ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔